السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 6 ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا. اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ جیسے سورہ فرقان کی جو آیت ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمن کو چنا ہے کہ رحمان کے بندے، یعنی کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ کچھ خاص بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اللہ کے بندے تو سبھی ہیں ویسے دیکھا جائے تو، لیکن جو رحمان کے بندے ہیں، اسپیشل بندے. تو جو بندوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کا علم پھیلانے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے چن کر ہم کو یہاں جمع کیا کہ ہم اس وقت بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت ان اوقات میں سے لکھ دے جو ہمارے لیے نافع ہو اور جس کا اجر آخرت میں ہم پا سکیں، اور جب ہم اس کا اجر دیکھیں تو ہم اس پر خوش ہوں، آمین. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت ہمارے لیے کیا نصیحتیں، کیا زندگی کی خوبصورتی لے کر آئی ہے. آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فتطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، اذا جب قم تم کھڑے ہو تم، الى طرف الصلاۃ نماز کی، فغسلو تو تم دھو لو یا غسل کر لو، دھو لو وجوہکم چہرے اپنے، و ایدیکم اور ہاتھ اپنے، الى المرافق کوہنیوں تک، ومسحو اور تم مسح کرو، بھی عروسکم سروں کا اپنے، و ارجلکم اور پیروں کا اپنے یا پیروں کو اپنے دھو لیا کرو. یہاں پر پہلے ومسحو آیا ہے اور تم مسا کرو، بھی رؤوسکم اپنے سروں کا، و اور ارجلکم دھو لیا کرو آئے گا یہاں ترجمہ. یہاں پر ہم اونلی ڈکشنری میننگ نہیں لے سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیچھے ومسحو آیا تھا تو یہاں یہ ہوگا، نہیں. اس کا مطلب ہم کو رسول اللہ نے بتایا الی الکعبین، دونوں ٹخنوں تک. کیونکہ بہت ساری جو ڈفرینٹ فرقے ہیں، ڈفرینٹ مذاہب ہیں یا ڈفرینٹ مسلک ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کو دھونا ضروری نہیں ہے، وضو میں صرف مسح کرنا کافی ہے. تو یہ بات حدیث کے خلاف ہو جائے گی، اس لیے ہم کو حدیث کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے. وَإِن، اور اگر، کنتم ہو تم، جنوبن ناپاک، جنبہ سے ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں، فتطہروا تو تم خوب پاک ہو جاؤ. وَإِن، اور اگر، کنتم ہو تم مردا مریض، او یا اللہ اوپر، سفرین سفر کے، او یا جا آئے، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط رفع حاجت سے، او یا لامستم لمس کیا تم نے، یعنی چھوا ہو تم نے، النساء عورتوں سے یا عورتوں کو، فلم تو نہ تجدو تم پاؤ یا تم نے پایا، ما ان پانی، فتیمم تو تم تیمم کر لو، سویدن مٹی سے، طیبن پاک، فمسحو تو تم مسح کرو، بوجوہکم چہروں کا اپنے، و ایدیکم اور ہاتھوں کا اپنے، من اس سے، ما یریدو نہیں ارادہ رکھتا اللہ لیجعل کہ وہ بنائے، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پوری کرے، نعمتہو اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار بنو. بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم آیت ہے، اور ایک ہی آیت میں کئی چیزیں بتا دی گئی ہیں، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. یہاں پر جو آیت آئی ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اسی پر ہمارا جو فقہ کا جو اصول بنا ہے اسی آیت کو لے کر بنا ہے، کہ دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں ہے، ہر جگہ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے، اور دین میں ہمارے کشادگی ہے الحمدللہ. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اٹھو تم نماز کے لیے تو دھو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور دھو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم جنبی تو غسل کرو، اور اگر ہو تم شدید بیمار یا سفر میں، یا آئے کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، یا ہم بستری کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، بس مسا کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے. نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ کرے تم پر کوئی تنگی، لیکن ارادہ کرتا ہے وہ کہ پاک کر دے تم کو، اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکر گزار بنو. سبحان اللہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو. ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کی بات آئی ہے، غسل کی بات آئی ہے، اور تیمم کی بات آئی ہے. دیکھا جائے تو سارے طہارت کے مسائل اس ایک آیت میں سمٹ گئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی فصاحت اور بلاغت ہے عربی زبان میں، اور اللہ کے کلام میں کیا فصاحت ہے آپ دیکھیں. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمارے پر بیان کر دیا، جو کہ علماء کے لیے بہت کام میں آیا، یا بہت کارآمد ہوا بعد میں جب وہ اصول الفقہ بنانے لگے، جب فقہ کی کتابیں مرتب ہونے لگیں اور اسلام دور دراز تک پھیلتا چلا گیا اور نئے نئے مسائل آتے گئے، تو لوگوں کو ریکوائرمنٹ، مطلب ان کی ضروریات جو ہے وہ بڑھتی گئیں، اور مسائل نئے نئے آنے لگے، اور اس کا حل بھی پیش کرنے کی ضرورت تھی. تو اس لیے انہی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نکالا گیا، جو نئے مسائل آتے رہے، اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر، ان اصولوں کو مرتب کیا گیا کہ اصل چیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ احکامات کے ذریعے سے ہم پر تنگی کرنا چاہتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات کے ذریعے سے ہم پر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، یا ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، بھلا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیوں مشکل ڈالے گا، کیوں ان کے لیے مشکل پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. تو یہاں پر وضو کے بھی احکام ہیں، غسل کے بھی احکام ہیں الحمدللہ، اور طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں، یہ تیمم کے بھی احکام ہیں. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ جو حلت اور حرمت کے احکام ہیں، اس سے جو مقصد ہے دراصل، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر، ہمارے روح کے اندر، ہمارا جو شعور، تحت الشعور ہے، جو ہمارا احساس ہے، اس میں پاکیزگی پیدا ہو، اس کی طہارت مطلوب ہے. ادروائز تو آپ دیکھیں جسم کی طہارت ہے، تو ہمیں تو بعض اوقات کہا گیا کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو لیکن تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو تم تیمم بھی کر کر نماز پڑھ سکتے ہو، نو پرابلم. تو جسم کی طہارت بھی مطلوب ہے، اور اسی لیے ہمیں بار بار جب ہم واش روم جاتے ہیں تو ہمیں پانی سے طہارت لینے کے لیے کہا گیا، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے. پھر ہمیں اتنی نجس چیزوں کے بارے میں ہمیں احساس دلایا گیا کہ جو چیزیں نجس ہے اس سے نماز نہیں ہوگی، تاکہ ہمارے اندر ایک طہارت اور پاکیزگی کا احساس رہے. لیکن اصل چیز ہمارے نفس کی بھی طہارت ہے. تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ ٹھیک ہے، اگر کبھی پانی نہ مل سکے اور تم پانی سے اپنی نجاست یا اپنی جو بھی ہے جسمانی گندگی دور نہ کر سکو، صاف نہ کر سکو، تو ایک نفسیاتی طور پر تم اپنی پاکی کا احساس حاصل کر لو. اور اسی لیے تیمم کا حکم دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو کم از کم فیل کرے کہ ہاں میں پاک ہوں الحمدللہ. تو بہرحال جسم کی طہارت بھی ضروری ہے اور نفس کی طہارت بھی ضروری ہے، اور اس آیت میں اسی لیے تینوں باتوں کا ذکر آیا ہے، وضو ہے، تیمم ہے، اور غسل جنابت کا ذکر آیا ہے. اور ویسے بھی ہم الحمدللہ جانتے ہیں کہ ہمارے فقہ میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہی لکھی گئی، اور ہر حدیث اور ہر فقہ کی کتاب میں جو فرسٹ چیپٹر ہوتا ہے وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے عبادات کی قبولیت کا انحصار، یعنی تمام چیزوں کی قبولیت کا انحصار اسی پاکیزگی اور طہارت پر ہے اصل میں. اگر طہارت نہیں ہوگی صحیح، درست یا درست طریقے پر نہیں ہوگی، تو عبادات بھی ناقابل قبول ٹھہرے گی. تو اسی لیے ہر فقہ اور ہر حدیث کی بک میں پہلا چیپٹر طہارت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے الحمدللہ. تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر دراصل اس کو آیت عظیمہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ ایک آیت میں بہت سارے احکام الحمدللہ ہمیں ملتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ جتنی آسانی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان آسانی کو یہاں پر فراہم کیا، اور ہمارے لیے الحمدللہ چھوٹ دی گئی. اور جو کچھ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے ان پر عمل کرنا ہر اہل ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے لوگوں، یعنی اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اور تمہارے ایمان کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب تم ان باتوں پر عمل کرو جو ہم نے تمہارے لیے شریعت میں مقرر کی ہیں. سبحان اللہ. تو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو یا نماز کو قائم کرنے کا ارادہ کرو، تو کیا کیا کرو؟ پہلی بات تو یہاں یہ ملتی ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کو قائم کرنا ہے ہم کو. قم تم کا لفظ آئے یہاں پر، ہمیں قائم کرنا ہے، اور اس میں نماز کے لیے نیت بھی آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا. یعنی جب تم نماز کی نیت یا ارادے سے اٹھو، تو نماز کی صحت کے لیے طہارت یعنی وضو شرط ہے، نجاست سے پاک ہونا شرط ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے جب کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، تو پہلی بات تو یہ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اس کو پورا کرنا لازم اور ملزم ہے ہمارے لیے، اور طہارت کی بات کی ہے. تو جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو تم پر طہارت کے ساتھ یعنی اپنی جسم کی پاکیزگی حاصل کرنا لازمی ہو جاتی ہے جب تم نماز کا ارادہ کرو گے. اور الصلاۃ کا جو لفظ ہے، اس کا اطلاق ہر فرض نماز، ہر نفل نماز پر کیا جائے گا، یا جن جن چیزوں کے لیے وضو شرط ہے، چاہے وہ نماز فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ سنتیں ہو، چاہے وہ اشراق کی نماز ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، تو ان تمام نمازوں کے لیے وضو لازم و ملزوم ہے اور طہارت حاصل کرنا فرض ہے. بلکہ بہت سارے علماء کرام تو کہتے ہیں کہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اس کے لیے بھی، یا جو سجدہ شکر ہوتا ہے اس کے لیے بھی وضو لازم ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں آسانی پیدا کی گئی کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں وضو لازمی نہیں ہے، لیکن نمازوں کے لیے وضو لازمی شرط ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چہرے کے دھونے کا حکم ہے. یہاں پر وضو کے ہم کو چار فرائض ملتے ہیں قرآن میں، لیکن احادیث سے ہمیں ڈیٹیل پتہ چلتی ہے وضو کی. یہاں پر چہرے میں سامنے کا حصہ شامل ہے، چہرہ دھونے کا ذکر آیا ہے، یعنی سر کے بالوں کی حدود سے لے کر نیچے تک کے جبڑوں کے نیچے اور تھوڑی تک، اور کان تک، یہ ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک. پھر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا چہرے کے دھونے میں ہی شامل ہوتا ہے، اور یہ سنت ہے. اور چہرے پر جو بال ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، یعنی جیسے جن کی داڑھی وغیرہ ہوتی ہے، اور جن کی گھنی داڑھی ہو تو ان کو اوپر سے دھونا کافی ہے، یا پھر اس میں خلال کرنا بس ثابت ہے. بہرحال پھر ہاتھوں کو دھونے کا حکم آیا ہے، اور ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھونے کا حکم آیا ہے. اور جیسے کہ آپ لوگ ابو ہریرہ والی حدیث سے جانتے ہوں گے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں احادیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کو ان کے وضو کے عادت سے پہچانوں گا، اور چاہیے کہ تم اچھا وضو کرو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ وضو میں اپنی کوہنیوں کا خاص خیال رکھتا ہوں، اور تھوڑا اوپر تک دھوتا ہوں تاکہ کوہنیاں خشک نہ رہیں، کیونکہ رسول اللہ ہم کو قیامت کے دن وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچانیں گے جو کہ چمک رہے ہوں گے. تو جس کو چاہیے کہ وہ اپنی چمک بڑھائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا وضو کرے. تو بہرحال کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کی بات آئی ہے، اور اس کے بعد جو یہاں پر آگے الفاظ آئے ہیں، اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگ پیروں کو دھونے کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں. وہ کہتے کہ پیروں پر بھی مسح کافی ہے، لیکن یہ صرف موزے پہننے کے لیے مسح کی اجازت ہے، موزے پہننے کے بعد اگر آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں. ادروائز پیروں کو دھونے کا ہی ذکر ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کوئی ایک وضو کر رہے تھے اور ان کی ایڑی ہلکی سی خشک رہ گئی تھی، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا تھا کہ ویل للعقاب ویل للعقاب ویل للعقاب، کہ تباہی ہے ان ایڑیوں کے لیے، تباہی ہے ان ایڑیوں کے لیے، تباہی ہے ان ایڑیوں کے لیے، یعنی آگ میں جائیں گی وہ جس میں جو حصہ خشک رہ گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، جو عثمان رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے تو صحیح بخاری میں ہے، جس میں انہوں نے وضو کا پورا طریقہ بتایا تھا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے. اس میں یہ بات ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا وضو کی شرائط میں سے ہے، پیروں کا مسح نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، مسح کب کیا جائے گا پیروں کا؟ جب آپ نے وضو کر کے ساکس پہنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو رفع حاجت پیش آئی ہو، یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو، اور آپ کو جب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کو ساکس اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں، آپ پوری وضو کی طرح وضو کر لیں گے، اور پیر دھونے کے بجائے پیروں پر ہاتھ پھیر لیں گے، نہیں مسح کر لیں گے. تو اس وقت مسح جائز ہے. اور جو اپنے شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اجازت ہے مسح کی، 24 گھنٹے کی، ایک دن ایک رات کی. اور جو سفر میں ہیں، ان کو 3 دن 3 راتوں کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پیروں پر مسح کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے وضو کر کے ساکس پہنا تھا. تو بہرحال یہاں پر وضو کی بات آئی ہے، اور اس میں وضو کا طریقہ جیسے کہ سب جانتے ہی ہوں گے، الحمدللہ ہم تو سب کرتے ہیں، پہلے بسم اللہ کہنی ہے اور دل میں ہی نیت کرنی ہے پھر. اور کئی احادیث سے ثابت ہے جو کہ صحیح درجے تک پہنچتی ہے، جس میں بسم اللہ کہنا ثابت ہے. کہ جس نے بسم اللہ نہیں کہی اس کا وضو نہیں ہوا، تو بہرحال بسم اللہ ضروری ہے کہنا. اور دوسری بات یہ کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے جو پہنچوں تک ہوتے ہیں ہاتھ، اس کے بعد کلی کی جائے گی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جس ہاتھ سے پانی لے کر وہ کلی کرتے تھے اسی پانی کو اوپر ناک میں چڑھا لیا کرتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے ہی کلی کی جائے گی اور اسی کا بچہ پانی اوپر ناک میں چڑھا لیا جائے گا، اسے تین دفعہ کیا جائے گا. جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پھر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر تین بار پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر تین بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک تین بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسا کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھوئے، پھر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر تحت الوضو کی دو رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ، انہیں اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ گناہ بھی بخش دی. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کرنے کی وجہ سے جیسے جیسے پانی ہمارے وضو کے اعضاء سے گرتا جاتا ہے، ہمارے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں. اور وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور جو اس سے پہلے کی دعا ہے جو کلمہ شہادہ ہے، وہ پڑھنا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تمام اعضاء گیلے ہونے چاہیے، جیسے کہ بہت سارے لوگ پیر جب دھوتے ہیں تو پیر رب نہیں کرتے ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں. اسی لیے جو وضو کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، بلکہ آپ لکھنے تو زیادہ اچھا رہے گا کہ وضو کی جو شرعی یعنی اصطلاحی تعریف ہے، جو اسلامک ٹرمنالوجی میں یہ وضو کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور ملنا، جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور ملنا یعنی رب کرنا. ٹھیک ہے، جب تک ہم رب نہیں کریں گے اپنی ایڑیوں کو یا کوہنیوں کو، تو ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ ڈرائی ہوتی ہیں تو وہ صحیح سے بھیگ نہیں پاتی، لہٰذا اس کو گیلا کرنا ضروری ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی، آپ نے دیکھا تو اسے فرمایا کہ واپس جا اور اچھی طرح وضو کرو، چنانچہ وہ شخص واپس ہوا اور وضو کر کے نماز پڑھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، آپ نے ہمیں اس حال میں پایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، تو آپ نے تین مرتبہ بلند آواز سے پکارا ویل للعقاب من النار، یعنی خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہے. اور ایک دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ وضو مکمل کرو، یعنی پیروں کو اچھی طرح دھو، پیچھے کا حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ اس کو ترتیب وار دھونا ضروری ہے، یعنی وضو کے اعضاء کو جس ترتیب سے رسول اکرم نے بتایا ہے اسی طرح دھونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ پہلے پیر دھو لیے اور بعد میں چہرہ دھویا، ایسا نہیں کرنا، الٹی ترتیب نہیں کر سکتے آپ. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ کچھ تو وضو کے فرائض ہیں، اگر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وضو جو ہے بالکل نامکمل رہے گا. جیسے چہرے کو دھونا، کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں. تو بہرحال، اور مسح کیسے کیا جائے گا، اپنے دونوں ہاتھ پیشانی کے اوپر سے نیچے لے کے جائیں گے پیچھے گدی تک، اور گدی سے واپس اپنے ہاتھ واپس پیشانی پر لائیں گے. تو یہ سر کے مسح کا مسنون طریقہ ہے. پھر دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی جائے گی اور رنگوٹا پیچھے رکھا جائے گا، کیونکہ طریقے مسح میں کان بھی آتے ہیں تو کانوں کو بھی مسح ہوگا. تو یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے. گردن کا مسح ہمیں کہیں کہیں حدیث سے نہیں ملا ہمیں، اور ایک ہی دفعہ سر کا مسح کرنا ثابت ہے، تین دفعہ نہیں ہے مسح، ایک ہی دفعہ ہے. تو یہ وضو کا طریقہ تھا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر جو کچھ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں کلاس کے بعد. اور وضو کی ابتدا میں سب سے پہلے تو بسم اللہ کہیں گے، اور ہاتھوں کو جو گٹوں تک دھونا ہے، پھر کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ناک جھاڑنا ہے. وضو سے پہلے یا ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے وقت مسواک کرنا، یہ بھی مسنون میں شمار ہوگا. ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، منہ دھوتے وقت داڑھی اگر گھنی ہو تو بالوں میں خلال کرنا، اور ہلکی ہو تو جڑوں تک دھونا. اور سر کے مسح کی ترکیب جیسے ابھی آپ کو بتائی گئی کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے جایا جائے، پھر اسی طرح واپس لے آئے. سر کے مسح کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرنا بھی مسنون ہے. اور جن اعضاء کو دھونے کا قرآن میں ذکر ہے، انہیں ایک بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور سنت یہ ہے کہ اس کو تین تین بار دھویا جائے. تین بار دھونا افضل ہے، لیکن دو بار دھونا بھی جائز ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، ایک بار دھونا بھی کافی ہوگا، وضو ہو جائے گا. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی تین بار افضل ہے، اور تین بار سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو وہ مکروہ کہلائے گا. تو یہ ترتیب جو ہے وہ باقی رکھی جائے. اور جس کسی شخص نے وضو کرنے کے بعد ساکس پہن لیے تھے، تو وہ اس پر بعد میں پورے 24 گھنٹے تک اس کو اجازت ہے کہ اگر وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے اور بعد میں وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو اس پھر پیر دھونے کی ضرورت نہیں رہے، کیونکہ وہ انہیں موزوں پر مسح کر سکتا ہے. ایک دن ایک رات اگر وہ اپنے شہر میں ہے، اور اگر وہ شہر سے باہر ہے سفر پر ہے، تو تین دن تین رات کی اس کو اجازت ہوگی. तो ये अर्जुलकम का जो लफ्ज आया है, वमसहु बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, एड़ियां ना धोना दरअसल उसकी खराबी है कि उनको आग का अजाब होगा, लिहाजा हमको इसी पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इससे मुराद मसाह लेते हैं बस, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है। पैरों को धोना मस्त है, क्योंकि कई अहादीस से साबित है और कई सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पैर धोते देखा था, बल्कि जो सहाबा पैर सही तरीके से नहीं धो रहे थे, रसूल अकरम ने उनको तनबीह की, वार्न किया कि अपनी एड़ियों को आग से बचाओ। इससे पता चलता है कि पैर धोना मस्त है। अब आगे देखते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर जनाबत की बात आ रही है कि अगर हालत जनाबत में हो तो उससे पाकी का तरीका गुस्ल है, और अगर गुस्ल के लिए पानी मौजूद ना हो, अवेलेबल ना हो, तो फिर उसके बजाय तयम्मुम काफी हो जाएगा। तो अगर जिस तरह से वुजू करने के लिए पानी मैसर ना हो आम दिनों में, तो तयम्मुम काफी हो जाता है। इसी तरह से अगर हालत जनाबत से वापस निकलने के लिए गुस्ल के लिए पानी अवेलेबल ना हो, या कोई बीमारी हो, या कोई तकलीफ हो, तो तयम्मुम करके भी तहारत हासिल की जा सकती है। तो वो तयम्मुम कायम मुकाम गुस्ल होगा और वो औरत पाक कहलाएगी, या मर्द और औरत दोनों भी। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम पाक मिट्टी से फिर तुम तहारत हासिल कर लिया करो। और इसमें जो यहाँ पर बात आई है कि जब तुम सफर से आओ या रफे हाजत से आओ, यानी रफे हाजत से वापस आने के बाद तो सिर्फ वुजू है, गुस्ल नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक कायम हो, क्योंकि औलामस्तुम निसा यहाँ पर जो खास मानी लिए गए हैं वो हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक है, यानी जिमा, अगर तुम्हारा ताल्लुक कायम हो चुका हो हस्बैंड वाइफ का, तो उसके बाद तो जरूरी है कि तुम गुस्ल करो, और अगर गुस्ल के लिए पानी में असर ना हो तो तयम्मुम कर लो, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें तयम्मुम का जो तरीका पता चलता है वो भी क्या है कि पाक मिट्टी से फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, पाक मिट्टी पर, कोई भी मिट्टी पर आप दोनों हाथ मारेंगे, और अगर हाथों को बहुत ज्यादा मिट्टी या डस्ट लगी तो हल्की सी इसको फूंक मारेंगे, और दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर कर उसके बाद दोनों हाथ अपने हाथों पर आगे पीछे फेर लेंगे। हाथों तक मतलब सिर्फ जो आगे का पंजा है हमारा हाथ का, जो हाथ के दोनों गट्टे तक। और हदीस से पता चलता है कि मिट्टी पर आपने हाथ मारा, उस पर फूंक मारी हल्की सी, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे पर फेरा, और उसके बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेर लिए। तो दोनों तरीके जायज और दुरुस्त हैं। कुरान में पहले चेहरे पर हाथ फेरने की बात आई है और बाद में हाथों पर हाथ फेरने की बात आई है, जबकि हदीस में पहले हाथों पर हाथ फेरने की बात आई है और उसके बाद चेहरे पर हाथ फेरने की बात आई है, लेकिन दोनों तरीके दुरुस्त होंगे। तो ये तयम्मुम का तरीका है। अब अगर पानी नहीं मिलता है तो आपके लिए मिट्टी से तयम्मुम करना काफी होगा, और इवन अगर जनाबत की हालत में भी हो तो वो कायम मुकामी गुस्ल हो जाएगा। और इसी से पता चलता है कि जो गुस्ल फर्ज है, जैसे हालत हैज से निकलने के लिए गुस्ल फर्ज है, हालत जनाबत के लिए गुस्ल फर्ज है, एहतलाम के लिए गुस्ल फर्ज है, और निफास के लिए गुस्ल फर्ज है, ये चार चीजों के लिए गुस्ल करना फर्ज है, जिसको हम बिल्कुल वाजिब कहेंगे, उसके अलावा हम हट नहीं सकते। फिर एक और बात याद रखें कि पूरे सर का मसा करना फर्ज है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आया है कि आप छोटे से सर का मसा करें, बल्कि जो लफ्ज आए हैं तमाम तर सर मसा को शामिल है। और वुजू में सर का मसा करना फर्ज है, अगर हाथों के साथ सर पर मसा करने की बजाय सर को धो लिया जाए तो ये किफायत नहीं करेगा, क्योंकि इसने वो काम नहीं किया जिसका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया, तो लिहाजा मसा मसा होता है, उसको धोना नहीं है। फिर पाओं को टखनों तक धोना है, और तयम्मुम का तो बहुत आसान तरीका है, उसमें आपको पूरे वुजू के आज़ा को मिट्टी से धोना नहीं है, और ना ही मिट्टी आपके हाथों पर लगना जरूरी है, और ना ही पूरे हाथ कोहनियों तक धोने हैं तयम्मुम में, बल्कि सिर्फ जो पहुंचो तक ही आपको हाथ फेरने होंगे एक दूसरे पर। तो गुस्ल जनाबत में तमाम बदन का धोना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तहारत हासिल करने को बदन के किसी एक हिस्से के साथ मखसूस करने की बजाय तमाम बदन की तरफ इशारा किया है। और जनाबत की हालत में बालों को अंदर और बाहर से धोने का हुक्म है, लेकिन औरत के लिए छूट है कि वो लंबी चोटी हो तो बाल ना भी खोले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सर के जड़ों तक उसे पानी पहुंचाना चाहिए। और हद से अकबर कहते हैं बड़ी नजासत को, और हद से असगर कहते हैं छोटी नजासत को। तो अगर आप वॉशरूम से वापस आए हों या किसी और वजह से वजू टूट गया हो तो इसको हद से असगर कहेंगे, यानी छोटी, यानी कुछ खराबी हुई थी और आपने उसके बाद वजू कर लिया, लेकिन अगर आप हैज से उठे हैं, निफास ये जनाबत से उठे हैं, तो फिर वो हद से अकबर कहलाएगा, जिसके लिए गुस्ल करना लाजमी है। और जुम्बी चाहे वो एहतलाम वाला हो या चाहे हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक से कायम होकर जो भी हुआ हो। और तयम्मुम जो है बहुत सारे, यानी हमें अहादीस से पता चलता है और सहाबा और ताबईन के तर्ज़-ए-अमल से भी पता चलता है कि तयम्मुम की इजाजत अपने शहर में भी है, सफर में भी है, जब पानी ना हो। और पानी होने के बावजूद अगर कोई बहुत इंतहा से ज्यादा सर्दी पड़ रही है और किसी के बीमार होने का जान जाने का खतरा हो, उसको जख्म लगा हो या उस ऐसी कोई मजबूरी हो, तो ऐसी सूरत में वो शख्स भी तयम्मुम कर सकता है जिसको इतनी तकलीफ हो, जिसकी वजह से जान जाने का खतरा हो। क्योंकि एक हदीस से पता चलता है कि एक सफर से लोग वापस आ रहे थे, तो एक शख्स को एहतलाम हो गया और इंतहाई सर्दी का मौसम था और वो लोग मैदान जहाद से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में थे, सफर में थे, जंगल था और इंतहाई सर्द मौसम। उस शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी तो लोगों ने इसको फोर्स किया कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जाओ तुम नहाकर नमाज पढ़ो। उसने कहा कि मेरे सर में जख्म है, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उसको गुस्ल करने पर मजबूर कर दिया। जब वो गुस्ल करके आया और हो सकता उसने नमाज वगैरह पढ़ी हो, उसकी बात कह रहे थे कि थोड़ी देर के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाकया रखा गया तो आपने फरमाया कि लोगों ने उसे हलाक कर दिया और मसला ना जानने का हल सवाल करने में है, तो अगर तुम्हें कोई बात नहीं मालूम है तो वो अहले इल्म से पूछ लिया करो, बिलावजह किसी को मशक्कत में नहीं लाना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली, कि जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं कि नहीं हर हाल में ये चीजें करना ही करना है, बस इन्हीं पत्थर की लकीर है वो बात, उसमें जरा सी भी लचक नहीं पैदा हो सकती समझते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ हालात और सिचुएशन आप देखेंगे तो उस हिसाब से अहकाम भी बदल जाते हैं। कोई हर्ज नहीं अगर कोई इस तरह से मुश्किल में फंस जाए, किसी को जख्म हो, कोई इंतहा की सर्दी हो और तकलीफ से गुजर रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी वो तयम्मुम कर सकता है, वल्लाहु आलम। तो पानी ना होना ही जरूरी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात पानी तो हो सकता है हो, लेकिन जख्म गहरा हो या इंतहाई सर्दी की वजह से जान जाने का खतरा हो, यानी बहुत बूढ़े अफराद जो होते हैं उनको ज्यादा सर्दी लगती है, तो उनके लिए फिर ये छूट दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी यहाँ पर बैतुल खला से आने के बाद वुजू है और जब गुस्ल फर्ज हो जाए तो उसके लिए गुस्ल है, और जहाँ पानी मौजूद हो और इंसान को कोई जख्म वगैरह भी ना और जान जाने का खतरा ना हो, तो वहां पर तयम्मुम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, वहां उसको हर हाल में वुजू ही करना पड़ेगा, सिर्फ तयम्मुम से वो काम नहीं चला सकता। और तयम्मुम में भी नीयत जरूरी है और बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। फतयम्मुम यानी तुम कसद करो, तयम्मुम के असल मानी जो होते हैं इरादा करना, कसद करना, और तमाम आज़ा की वजह सिर्फ चेहरा और हाथ धोना काफी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वजू और तयम्मुम के बारे में था, और गुस्ल का हम सब जानते हैं कि गुस्ल जनाबत का जो तरीका है वो मैं एक बार आपके सामने रख देती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमें अहादीस से पता चलता है जनाबत के गुस्ल का तरीका, सहाबियात मैमुना रदी अल्लाह अन्हा और आयशा रदी अल्लाह अन्हा से और उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा से और कई अजवाज मुतहरात से, इस तरह से ये हमें खबर मिलती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुस्ल जनाबत का इरादा फरमाते तो पहले अपनी शर्मगाह धोते, दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह धोते, फिर वो हाथ धो लेते थे, उसके बाद वुजू की तरह का वुजू करते, यानी दिल में नीयत होगी बिस्मिल्लाह कहा जाएगा और दिल में ही जनाबत के गुस्ल की नीयत होगी, क्योंकि इसके लिए जुबान से अदा किए गए कोई अल्फाज हदीस से साबित नहीं है, कोई भी दुआएं हमको नहीं मिलती हैं। तो बिस्मिल्लाह कहकर जिस तरह से हम वुजू करते वुजू की तरह का वुजू करेंगे, उसके बाद यानी पैर जिसको धोना नहीं है वो पैर ना धोए, और उसके बाद फिर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाएंगे, और जिसको पूरे बालों तक पानी पहुंचाए तो पूरे बालों तक पानी पहुंचाइए, बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाए खवातीन है तो, और उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहा देना है और फिर एक तरफ हटकर पैर धो लेना है। ये मसनून तरीका था जनाबत के गुस्ल का, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से गुस्ल किया करते थे, और फिर वही वजू जो आप गुस्ल के लिए करते थे उसके बाद अगर प्राइवेट पार्ट को हाथ नहीं लगाया जिस्म के तो वो वजू बरकरार रहेगा, और फिर उसी वजू से आप नमाज पढ़ाया करते थे। तो इससे पता चलता है कि अगर आप जनाबत का गुस्ल कर रहे हैं या आम गुस्ल भी कर रहे हैं, अगर आप मसनून तरीके से करेंगे तो आपको दोबारा वजू की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरी बात कि अगर जब आप नहाते हैं तो उस वक्त भी वजू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस पर बहुत हैरत थी और एतराज था, कल ही हमारी कहीं तहारा की क्लास चल रही थी तो वो कह रही थी कि अच्छा बगैर कपड़ों के साथ वजू कैसे हो जाएगा, तो जी बिल्कुल हो सकता है वजू, तो वजू के लिए शर्त नहीं है कि आप कपड़े पहने हुए ही हों, बस वजू करना है आपको, बस ये कि जो टूटने वाली चीजें वजू टूटने वाली चीजें उससे अवॉइड करना है, और फिर वही वजू से आप नमाज पढ़ सकते हैं गुस्ल जनाबत में। तो ये गुस्ल जनाबत का तरीका था, और तयम्मुम में भी जो तरतीब है, क्योंकि अल्लाह तआला ने यहाँ पर हाथों के मसा से पहले चेहरे के मसा करने से इब्तिदा की है, तो इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि जब आप मिट्टी पर हाथ मारेंगे एक बार, और एक ही बार हाथ मारना है सही हदीस से साबित है, फिर मिट्टी को फूंक कर जैसे भी झड़ा देंगे और फिर चेहरे पर हाथ फेरेंगे और उसके बाद हाथों पर हाथ फेर लेंगे, क्योंकि कुरान का यही हुक्म है। और पानी और मिट्टी दो ऐसी चीजें हैं जिससे तहारत हासिल की जा सकती है, यानी बदन की तहारत भी उससे हासिल की जा सकती है, दोनों भी पाक करने वाले हैं पानी भी और मिट्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि मायूरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, उसने दीन में तुम पर कोई तंगी कोई हरज नहीं रखा। तो यहाँ पर हरज क्या है, उसूल में एक टर्म आती है दफ़उल हरज या दफ़ए मुशक्कत, यानी मुशक्कत को दफा करना या हरज को दफा करना, यानी कोई रास्ता ढूंढ लेना तंगी से निकलने का, تو یہ الحمدللہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اور جو اصول بنائے گئے تھے فقہ کے, اس میں یہ بھی حدیث کو مد نظر رکھا گیا, اور اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہ کے اصول بنائے گئے. اور وہ کیا تھی حدیث کے, بشیرو ولا تنفرو, یسرو ولا تعسرو, کہ خوشخبری دو, نفرت نہ پھیلاؤ, آسانی پیدا کرو, تنگی مت پیدا کرو. تو ہمارا دین تو ہمیں تنگی سے روکتا ہے, نہ کہ تنگی کی طرف لے جاتا ہے. اب آپ اگر ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں گے, اب آپ لوگ مجھے خود بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں ہم کو اتنی تنگی میں مبتلا کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل دین کی طرف آنے سے ڈرتی اور گھبراتی ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی نہیں آتے ہیں. صرف کہاں کہاں ہمارے لیے تنگی پیدا کی گئی, اور کہاں کہاں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی گئی. خود ساختہ پابندیاں, خود ساختہ دین, توہمات, اور کیا کچھ. آپ لوگ جلدی جلدی مجھے بتائیں گے, فاسٹ فاسٹ لکھ کر. باتھ روم میں جاتے وقت سر پر دوپٹہ اوڑھنا, بلکہ ہمارے کے کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو کہتے کہ شوہر کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ اوڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کیا دین ہم سکھا رہے ہیں, ہم رہبانیت سکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو, یا ہم یعنی ان کی زندگی جو جائز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو زندگی رکھی ہے اس کو تو ان کو انجوائے کرنے دیں. یعنی ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ دین داری کا مطلب ہے کہ نہ ہنسنا, نہ بولنا, نہ جائز ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنا, بس رہبانیت اختیار کر لو, منہ پر 12 بجے ہوں, کسی سے بات چیت نہیں, ہنسنا بولنا نہیں. کچھ تو لوگ کہتے ہیں پڑھائی بھی چھوڑ دو, پڑھائی کی کیا ضرورت ہے. یعنی کئی میں نے میڈیکل اسٹوڈینٹس کو دیکھا ہے جن کے 4 سال ہو گئے تھے, اور بس کوئی ایک درس سنا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بس یہ دین کی تعلیم زیادہ ضروری ہے, دنیا کی تعلیم نہیں. انہوں نے اپنے 4 سال ضائع کر دیے اور تعلیم چھوڑ دی. یعنی 1 سال باقی رہا تھا. یعنی کتنی دکھ کی بات ہے. آج ہمارے پر کتنے ہمارے مسلمانوں کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے آپ بتائیے. جی نفاس کے غسل کو مخصوص طریقے سے دھونا, یعنی چھلے چھٹی منانا, اور 40 دن کے بعد. حالانکہ نفاس 40 دن تک, ضروری نہیں کہ ہر ایک کو 40 دن تک ہو, کسی کو 10 دن بھی رہتے, کسی کو 20 دن, کسی کو 25 دن, کسی کو 13 ڈیز. اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا اگر خون نہیں بہ رہا ہو تو. لیکن ہمارے پر وہ 40 دن تک ہی پورے رکے رہیں گے. کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی آپ سوچیں. یہ سب پوچھ ہوگی جی حیض کی حالت میں, یا پھر جنابت کی حالت میں کچھ کھانے نہیں دیا جاتا, ایون بچے کو دودھ بھی نہیں پلانے دیا جاتا. کہتے کہ ہائے ہائے جنابت کی حالت ہے, گندگی کی حالت ہے, اس میں بچے کو دودھ نہ پلاؤ, خود بھی کچھ مت کھاؤ. اور اتنی خود ساختہ باتیں ایجاد کر دی ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا حالت جنابت میں جب تک عورت زمین پر چلتی رہے گی زمین اس کو کوستی رہے گی, بد دعا دیتی رہے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ, کس نے کہہ دیا یہ. تو بہرحال یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اصول دیا گیا, ہمارے رب نے ہمیں یہ اصول سکھایا کہ دین میں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ بنائے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی, تم پر کوئی تنگی لگائی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے اور تمہارے لیے آسانی پیدا کرے تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. سبحان اللہ, کیسا ہمارا رب ہے, کتنا ہم پر مہربان ہے, اور کتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی مشکل نہیں رکھی, کوئی تنگی نہیں رکھی, کوئی پابندیاں نہیں رکھی اتنی زیادہ. چند چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے, لیکن زیادہ تر چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں الحمدللہ. اور اصل بات یہاں یہ ہے کہ یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے, لعلکم تشکرون. ٹھیک ہے, تو یہ جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنے میں ہی ہمارے لیے ہمارا فائدہ ہے. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر لازم و ملزم اور واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام اتارا, ہمارے لیے احکامات اتارے جس میں ہمارے لیے سراسر بھلائی ہے. ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی, اور ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی. تو بہرحال تو یہ اجتہاد کا دروازہ ایک تو کھلا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی احادیث ہیں وضو کے تعلق سے, آپ وہ پڑھیں ضرور, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حریص ہوں, اور ہمیشہ طہارت حاصل کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے طہارت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یعنی اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ہم پڑھتے ہیں دوسری صورت میں, تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ خاص طور سے حکم دے رہا ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا چاہیے. اور تیمم کے بارے میں اویئرنیس ہمیں پھیلانی چاہیے, تیمم کیا ہے, اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم ان آیتوں کی وجہ سے ہمیں اتنی آسانی ملی, لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے. تو جو لوگ غافل ہوتے ہیں اور شکر گزاری نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کو صبح روزانہ فجر میں وہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو الحمدللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے. اور جو اصول فقہ کا ایک وہ ہے دفع الحرج یا رفع الحرج والمشقہ, یعنی حرج کو اٹھا لینا اور مشقت کو اٹھا لینا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا ہے، یعنی جن کے اوپر بوجھ اٹھانے کا اتنا وزن نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے الحمدللہ. اور شکر گزاری پر ہمارے لیے دعام ہو، یعنی ہم ہمیشہ شکر گزار بندے بنے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ شکر کریں گے تو کیا ملے گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دیں گا. تمام نعمتوں کا اتمام دراصل شکر گزاری ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیں بار بار یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر مزید شکر گزاری پیدا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم ان آیات میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.